سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ شمال مشرقی ایران کے صوبے خراسان رضوی کے مختلف شہروں میں شدید زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خلا، فضائیہ، بحریہ، زمینی، الیکٹرانک اور دفاعی ڈپلومیسی کے شعبوں میں ایران نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں سن پیٹرس برگ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شمال مشرقی ایران کے صوبے خراسان رضوی کے مختلف شہروں میں شدید زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حکام کے مطابق بدھ کی صبح 10:40 پر مشہد مقدس اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد مختلف شدت کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 18 آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ہلال احمر کی مختلف ٹیموں کو فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ فوری طور پر فریمان ضلع کے سفید سنگ میں ایک شخص کے جاں بحق اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سفید سنگ اور اس کے گرد و نواح میں واقع 20 دیہاتوں کو زلزلے سے نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خلا، فضائیہ، بحریہ، زمینی، الیکٹرانک اور دفاعی ڈپلومیسی کے شعبوں میں ایران نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع جنرل حسین دہقان نے بدھ کو ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے ایک مشترکہ اجلاس میں کہا ہے کہ ایران کی وزارت دفاع صنعتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک بڑے اور با اثر مرکز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی وزارت دفاع دفاعی شعبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ قومی ترقی سے متعلق خدمات، من جملہ فولاد، تیل، پیٹرو کیمیکل، مواصلات اور نقل و حمل کے شعبوں میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ جنرل حسین دہقان نے ایران کے دفاعی اقتدار کی تقویت میں ایران کی پارلیمنٹ کے کردار کو خاص اہمیت کا حامل قرار دیا اور کہا کہ وزارت دفاع کے تعاون سے حکومت اور پارلیمنٹ ملک کی دفاعی طاقت کو اور زیادہ مضبوط و مستحکم بنا سکتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں سن پیٹرس برگ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران کی حکومت اور عوام کی جانب سے روسی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش اور مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پیر کے روز روس کے شہر سن پیٹرس برگ کے میٹرو اسٹیشن میں ہونے والے 2 دھماکوں میں 14 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور سرگئی لاوروف کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر روسی وزارت خارجہ کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور محمد جواد ظریف کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ماسکو اور تہران کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ صدر حسن روحانی نے صدر ولادیمیر پوتن کی دعوت پر 27 مارچ کو ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ روس کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعاون کے 14 سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے گئے تھے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے حوالے سے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تقریباً 1 ماہ قبل بھی لاہور اور کراچی میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ ان دھماکوں کی ذمہ داری داعش اور جماعت الاحرار نامی دہشت گرد گروہوں نے قبول کی تھی۔ واضح ہے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں داعش، جماعت الاحرار، سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسے دہشت گرد گروہ مکمل طور پر سرگرم عمل ہیں، جن کے ہاتھوں اب تک پاکستان کے سینکڑوں مسلمان، من جملہ شیعہ فرقے کے مسلمان، مارے جا چکے ہیں۔ سامعین، گزشتہ روز پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر سرتاج حیدر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اپنی پارٹی کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ مذہبی انتہا پسندی تھی پہلے سے، لیکن مذہبی انتہا پسندی کو پاکستان کے عوام نے ہمیشہ رد کیا۔ 40 سال پہلے مذہبی انتہا پسندوں کو مسلح کیا گیا، اور پاکستان میں جب بھی ترقی پسند تحریک آگے بڑھی ہے تو مذہبی انتہا پسندی کو امریکی سامراج آگے لایا، اور اس کو جس وقت یہ اندازہ ہو گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت اور ترقی پسند جماعتوں کی مقبولیت کے بعد کہ اب انتخابی طریقہ کار سے مذہبی انتہا پسند اقتدار میں نہیں آ رہے، تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے ذریعے مذہبی انتہا پسندی کو بندوق کی نوک پہ پاکستان میں نافذ کیا۔ تو اس کے بعد جہاد افغانستان کے نام پہ مذہبی انتہا پسندوں کو مسلح کیا جاتا ہے اور ایک متوازی فوج یہاں پہ کھڑی کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اگر جمہوریت کو، ترقی پسندی کو روکنا ہے تو جمہوری پسندی، مذہبی انتہا پسندی ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، ان کا مقابلہ کوئی ایسا دشوار نہیں ہے۔ ضرورت صرف سیاسی عزم کی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور ہماری مسلح افواج وہ ایک مصمم عزم کریں کہ ہم انہیں جان سے اکھاڑ پھینکیں گے، تو ظاہر ہے کہ کوئی دشواری اس میں نہیں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جماعت بنی تو ہمیں کافر کہا گیا مذہبی جماعتوں کی طرف سے۔ آپ میرے خیال سے 70 سے پہلے کا جو پس منظر ہے اسے نظر انداز کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ، اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کیا بات کروں، جناح اور اقبال کی بھی یہ لوگ مخالفت کرتے تھے اور ان کو بھی کافر کہتے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ مسلح لشکر ہو گئے اور یہ مسلح لشکر اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہے۔ اب پھر بین الاقوامی جو عناصر تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے، جن کا ایک مشترکہ ایجنڈا تھا، وہ یہ کہ پاکستان میں ترقی پسند طاقتیں آگے نہ بڑھ پائیں۔ اب ہم نے وہ دیکھ لیا، اور 2013 کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان نے انتخابی مہم تک نہیں چلانے دی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو، اور طالبان کی ٹکٹ دیے ہوئے لوگ جو تھے وہ اقتدار میں آئے۔ تو اب پاکستان کے عوام اگر اس بات پہ متفق ہیں کہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی نہیں چلی، تو پھر ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔
ہندوستان کی وزارت خارجہ نے مسئلہ کشمیر میں امریکہ کی ثالثی کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ اختلافات کے خاتمے کے بارے میں نئی دہلی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ پائے جانے والے اختلافات کے حل کے لیے ہمیشہ ہی کسی تیسرے فریق کی ثالثی کی مخالفت کی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان کے ساتھ اس کا دو طرفہ معاملہ ہے۔ اس سے قبل ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل بان کی مون کی ثالثی کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ عالمی ادارے دہشت گردی کے خلاف مہم کے بارے میں بین الاقوامی قوانین پر عمل کریں گے، اس لیے دہشت گردی عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند ماہ قبل ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی مرکز پر ہونے والے حملے کے بعد سے پاکستان کے ساتھ اس کی کشیدگی میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اری میں ہندوستان کے فوجی مرکز پر ہونے والے حملے میں ہندوستان کے 19 فوجی ہلاک ہو گئے تھے، اور جب سے ہی ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح گروہوں کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں فوج اور پولیس کے آپریشن میں 74 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت دفاع نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 74 دہشت گرد مارے گئے، جن میں داعش کے 40 عناصر بھی شامل ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق یہ دہشت گرد کاپیسا، ننگرہار، ہیلمند، پکتیکا، غزنی، قندھار، اوروسکان، زابل، ہرات، سرپل، بادغیس، غور، فاریاب، قندوز اور بلخ میں فوج اور پولیس کی کاروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 40 دہشت گردوں کا تعلق داعش سے تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان فوج اور پولیس کے آپریشن میں درجنوں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ شام میں دہشت گرد کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشکوف نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ شام کی فضائیہ کے طیاروں نے مشرقی شام میں واقع صوبے ادلب کے علاقے خان شیخون میں دہشت گردوں سے متعلق کیمیاوی ہتھیار تیار کرنے والے کارخانے پر بمباری کی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شامی فضائیہ کے حملوں میں ان دہشت گردوں کو کافی نقصان پہنچا، جبکہ ان کے ہتھیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ادلب میں کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف مہم میں شامی فوج کی جانب سے اب تک کبھی کوئی کیمیاوی ہتھیار استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ فیصل مقداد کے اعلان کے مطابق شام نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کے معاہدے پر عمل کیا ہے، اور شام کے اس دعوے کی اس تنظیم نے بھی تصدیق کی ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے دارالحکومت مناما کے ایک اسکول پر زبردست شیلنگ کی ہے۔ یہ اسکول مغربی مناما کے علاقے دراس میں سرکردہ عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی رہائش گاہ کے قریب واقع ہے، جس کا بحرین کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے 6 ماہ سے زائد عرصے سے محاصرہ کر رکھا ہے۔ بحرین کے عوام جون 2016 سے آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے گھر کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جن کی شہریت حکومت بحرین نے منسوخ کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بحرین کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اچانک اسکول پر حملہ کر دیا اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں متعدد طلبہ کی حالت غیر ہو گئی۔ حملے کے وقت اسکول کے طلبہ ہاف ٹائم کے دوران فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ پاکستان کے سعودی عرب کے خود ساختہ اتحاد میں شامل ہونے کے خلاف احتجاج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد، یمن پر سعودی عرب کے حملوں کے تعلق سے پاکستان غیر جانبدار ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایسے عالم میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اسلام آباد نے حالیہ دنوں میں باضابطہ طور پر اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف سعودی عرب کے خود ساختہ فوجی اتحاد کی کمان سنبھال سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستانی عوام، سیاسی اور مذہبی جماعتیں یمن کی جنگ میں اپنے ملک کی مداخلت کی مخالف ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ آل سعود یمن میں جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے اس کے باوجود راحیل شریف کو سعودی عرب کے خود ساختہ اتحاد کی فوجی کمان سنبھالنے کی اجازت دی ہے کہ پارلیمنٹ پاکستان کے یمن کی جنگ میں شامل ہونے کی مخالف ہے، جبکہ قانون کی اساس پر پاکستان کے اعلی فوجی افسران ریٹائر ہونے کے 2 برسوں تک کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک جلسے میں جنرل راحیل شریف کو اس قانون سے مستثنی کیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی و مذہبی جماعتیں اور بعض وزراء راحیل شریف کے جنگ یمن میں سعودی عرب کے خود ساختہ فوجی اتحاد کے سربراہ بننے کے مخالف ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بعض کلیدی وزراء اور فوج نے اس سلسلے میں اتفاق کیا ہے۔ یہ مسئلہ نواز شریف اور آل سعود کے خاندانی تعلقات اور پاکستان اور سعودی عرب کے روایتی تعلقات سے بھی متاثر ہے اور قابل توجہ ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے سابق جنرل مرزا اسلم بیگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے دباؤ میں آ کر جنرل راحیل شریف کو سعودی عرب کے خود ساختہ فوجی اتحاد کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان سنی کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام سعودی عرب کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ اسلام آباد کے بارے میں فیصلہ کرے۔ سیکورٹی امور کے بعض حلقے دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے خود ساختہ فوجی اتحاد کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل راحیل شریف کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارکردگی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ سعودی عرب 2 سال سے زیادہ کے عرصے سے یمن پر حملے کر رہا ہے، لیکن اسے مکمل طرح سے ناکامی ہوئی ہے، اور یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ سعودی عرب پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کو جنگ یمن کی کمان سونپ کر یمن میں زمینی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات قرین قیاس ہے۔ واضح رہے کہ نہ جنرل راحیل شریف پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہو سکے ہیں، اور نہ ہی وہ سعودی عرب کی فوج کے حوصلے بلند کر کے جنگ یمن میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دسیوں ممالک یمن کی جنگ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن عملاً کوئی بھی ملک یمن میں سعودی عرب کے جرائم کی حمایت نہیں کرتا، کیونکہ یمن پر سعودی عرب کی جارحیت میں 11,000 افراد کے جاں بحق ہونے اور 10,000 کے زخمی اور 10,000,000 افراد کے بے گھر ہونے اور ملک کی بنیادی تنصیبات کی تباہی کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت خود کو ایسے جرائم میں شریک کر رہی ہے جن کے دلدل میں آل سعود پھنس گئی ہے۔ آل سعود کے جرائم میں اسلام آباد کی شراکت سے اسلامی ملکوں کے درمیان اس کی ساکھ بے حد خراب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جنگ یمن میں داخل ہونے سے پاکستان میں وہابیت کی فرقہ پرستی کی آگ بھڑک جائے گی۔ یہ ایسے عالم میں ہوگا کہ پہلے سے ہی پاکستان وہابیت کی لگائی ہوئی فرقہ وارانہ جنگ میں جھلس رہا ہے۔ اس امر کے پیش نظر کہ یمن کے عوام اپنے ملک میں زمینی جنگ میں مکمل مہارت رکھتے ہیں، اور یقیناً سعودی عرب دیگر ملکوں من جملہ پاکستان کی بری فوجوں کو بھی میدان میں لے کر اترے گا تو بھرپور شکست اس کا انتظار کرے گی، اور یمن کی عوامی فورس آل سعود کے فوجیوں کو قیدی بنا کر پاکستان کو شدید نقصان سے روبرو کر سکتی ہے، اور اس طرح پاکستان کو نہایت بھاری قیمت ادا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ گرد و پیش پروگرام ختم ہوتا ہے۔